ہماری آج کی گفتگو ایک ہفتے کی کافی سے شروع ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہاں کے اس طریقے کے مطابق جس پر ایک دفعہ بھی عمل نہیں کیا گیا، انگریزی مہینے کے پہلے جمعے کو گفتگو تاریخ اور عقائد پر ہونا چاہیے تھی، لیکن گزشتہ جمعے کو مزدوریاں جن کے بیان کرنے کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ ضرورت، کچھ ایسی مجبوریاں پیش آ گئیں جن کی بنا پر یہ گفتگو اپنے اعلان کے مطابق نہ ہو سکی. بہرحال ایک ہفتہ تاخیر سے صحیح، لیکن آج گفتگو کسی مقام سے آگے بڑھ رہی ہے جہاں پر ماہ جنوری کی گفتگو کا سلسلہ منقطع ہوا، اور انشاءاللہ اب یہ سلسلہ اسی نوعیت اور طریقے سے چلتا رہے. عقائد میں ہماری گفتگو اس مقام پر ہو رہی تھی کہ مذہب کی ضرورت کیا ہے، اور اس لیے کہ انسان کے لیے یہ بات اپنی طور پر ضروری ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی آزادانہ طریقے سے گزارتی ہوئی زندگی کے اندر مذہب کے اصولوں کی پابندی کرے، اور بالکل آزاد زندگی کے اندر ایک طرح کی غلامی اور قید کو قبول کر. اس کے بعد ہماری گفتگو اس موضوع پر ہو رہی تھی کہ کیا مذہب کا یہ عقیدہ کے خدا بن، کیا مذہب کا یہ عقیدہ یہ ذات واجب موجود ہے کہ انسان کے ہر فعل کی نگران ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، اور اس عقیدے کو ماننے کی عقلی طور پر کیا دلائل اور کیا وجوہات ہیں. ہماری گفتگو اب تک ذرا کچھ منتشر انداز میں ہوئی تھی، لیکن آج اس طرح گفتگو کسی ایک موضوع پر انشاءاللہ صحیح طور اور طریقے سے ہوگی، اور اس مقام پر اس بات کا ہم تبصرہ کرتے چلیں، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ عملی زندگی کے اندر جائیں گے تو وہاں جانے کے بعد قسم قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو سائنسی دلیل سے مطمئن ہو سکیں گے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو عقلی دلیل چاہیے ہوگی. چنانچہ توحید کی گفتگو کے اندر ہماری ایک یا دو تقریریں سن کر یہ سمجھنا جب تمام گفتگو اسی انداز اور اسی پیٹرن پر ہوگی یہ بالکل غلط، بلکہ توحید کے سلسلے میں عقلی دلائل بھی آئیں گے، نقلی دلائل بھی آئیں گے، زمانہ حال کی تحقیقات کے مطابق باتیں بھی ہوں گی، جبکہ خود ہمارے خیال میں یہ بات بالکل لغو اور حماقت ہے کہ سائنس کے ذریعے سے خدا کو ثابت کیا جائے، اس لیے کہ سائنس کو خود ثبات حاصل نہیں، آج کوئی اصول ہے کل دوسرا اصول ہو جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ جس اصول کی مدد سے آج ہم خدا کو ثابت کریں چاہے کل وہی اصول غلط قرار پائے تو نتیجہ کو یہ نہ نکالے کہ خدا بھی غلط ہو گیا. اس لیے علماء نے اس چیز کو بہتر نہیں سمجھا کہ ایسے اصولوں کی مدد سے خدا کا ثبوت اور خدا کے وجود کو بیان کیا جائے کہ جن کے بنانے والے جن اصولوں کو قائم کرنے والے خود اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ سائنس میں کوئی چیز ہر سے آخر نہیں ہوتی، آج کچھ ہے کل کچھ اور ہو سکتا، مشاہدے کی تبدیلی کے ساتھ اور نئے سے نئے آلات کی ایجادات کے ساتھ ساتھ انسان کے دیکھنے کا طریقہ انسان کے مشاہدے کا طریقہ بدل سکتا، لیکن کیونکہ اس دور کے اندر بہرحال کچھ لوگ بغیر اس کے مانتے ہی نہیں، اس لیے تھوڑی بہت گفتگو ہماری اس سلسلے میں بھی ہوگی، لیکن بنیادی طور پر ہماری گفتگو عقلی انداز سے ہوگی. اور اس ایک بات کی آپ سے خواہش بھی درخواست بھی، اور یہ کہ بالکل عقلی چیز ہے کہ کبھی یہ نہ دیکھیں کہ باہر کے لوگ یا دوسرے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ صرف یہ دیکھیے کہ کیا آپ کی عقل اس حقیقت کا اعتراف کر رہی ہے کہ جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، یہ آپ کی عقل اس حقیقت کو ماننے سے انکار کرتی. اب سائنسدان ہزار ایک بات کو چیختا رہے، لیکن اگر آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ اس کی یہ بات بالکل غلط ہے، تو آپ اپنی عقل کے تابع ہو جائیں. بالکل عام اور واضح مسئلہ کہ اگر سائنسدان اپنی ایک بات کی غلطی کو دیکھنے کے بعد بھی اسے چنتا رہے، تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم اس کی کسی بات کو ہر صورت میں مانیں صرف اس لیے کہ کہنے والا ایک سائنسدان. بلکہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو عقل دی، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیز عقل کے دائرے کے اندر اور کون سی چیز عقل کے دائرے کے باہر. تو کبھی سائنس سے یا بڑے ناموں سے محروم ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ جس طرح زندگی کے ہر فعل کے اندر ہم اپنی عقل کو رہنما بناتے ہیں، اسی طرح عقائد کی گفتگو بھی عقل کے مطابق ہوگی. اور وہ روایتیں بھی کہ جو یہ بتا رہی ہیں کہ آخرت میں حساب و کتاب ہوگا، یہی بتاتی ہیں کہ محاسب و بالحق، ایک بندے کا حساب و کتاب صرف اس کی عقل کے مطابق ہوگا. جتنی اس کی عقل ہوگی اس کے مطابق اس سے اس کا توحید کا عقیدہ پوچھا جائے گا، جتنی اس کی عقل ہوگی اس کے مطابق اس سے نبوت و امامت کا عقیدہ پوچھا جائے گا. اور اسی لیے روایت بھی بہت مشہور و معروف ہے، اور آپ نے بار بار سنی ہوگی کہ ایمان کے 10 درجوں میں سلمان فارسی کے پاس 10 ہیں، ابو ذر غفاری کے پاس 9 ہیں، ہمارے یاسر کے پاس 8 درجے ہیں. اور اس کے بعد اس تاکید کے ساتھ کہ جو کچھ ابو ذر کو پتا اگر وہ عمار کو معلوم ہو جائے تو عمار ابو ذر کو قتل کر دے، اور جو کچھ سلمان کو پتا ہے اگر وہ ابو ذر کے علم میں آ جائے کہ سلمان فارسی کا یہ اعتقاد ہے تو ابو ذر سلمان فارسی کو قتل کر دے. صرف اس لیے کہ عقل ہر ایک کی مختلف ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ایک سائنسدان کی عقل میں نہ آ رہی ہو آپ کی عقل میں آ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز اس کی عقل میں آ رہی ہو اور آپ کی عقل میں نہ آئے. تو آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ بنیادی طور پر جو بات بتائی جا رہی یہ کس حد تک میری عقل اس کو قبول کرنے کو تیار. اور اسی مقام سے ہماری توحید کی گفتگو کا باقاعدہ آغاز. پہلی بات تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ علماء میں اسی بات میں اختلاف ہے کہ کیا خدا کے وجود کو کسی دلیل سے ثابت کیا جا سکتا ہے یا دلیل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا. ایک بڑا گروہ علماء کا وہ ہے جس کے نزدیک خدا کا ہونا یہ اتنا واضح ہے، اتنا صاف ہے، اتنا روشن ہے کہ اس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ جو اس حقیقت کو نہ مانے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یا اس کے پاس عقل نہیں ہے یا وہ اپنی عقل کو استعمال کر ہی نہیں رہا. اور دوسرے گروہ کے نزدیک نہیں، بہرحال خدا کے وجود کو بھی دلیل سے ثابت کرنا پڑتا. خدا کے بارے میں کیونکہ ایک بڑا گروہ اس چیز کا قائل ہے کہ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی قطعاً ضرورت نہیں، اور ان کی خود دلیل یہ ہے اس سلسلے میں کہ دلیل جب آپ کسی چیز کے بارے میں دیتے ہیں، جب آپ کسی چیز کو واضح کرنے کے لیے کوئی دلیل دے کر آتے ہیں، تو وہ دلیل جس سے آپ کسی چیز کو ثابت کر رہے ہیں وہ دلیل زیادہ آسان ہونا چاہیے، زیادہ واضح ہونا چاہیے اس چیز کے مقابلے میں کہ جس کو آپ دکھا رہے ہیں. مثلاً تاریکی کے اندر رکھی ہوئی کوئی چیز اگر آپ دیکھنا چاہیں اور آپ ٹارچ لے کر آتے ہیں یا لائٹ جلاتے ہیں، تو ضروری یہ ہے کہ جو چیز تاریکی میں رکھی ہے یہ ٹارچ کی روشنی ٹارچ کے پاس اس سے زیادہ نور ہو، تاکہ زیادہ نور کی مدد سے آپ اس اندھیرے میں رکھی ہوئی چیز کو دیکھ سکیں. یہ فلسفے کا مسئلہ، ہم مختصراً اس کو بتا کر اپنے موضوع پر آتے ہیں کہ علماء کا کہنا یہ کہ جب آپ کسی چیز کو دلیل کی مدد سے دیکھنا چاہتے ہیں، اب مثلاً سورج کو دیکھنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ اتنا واضح اور چمکدار ہے کہ اس سے زیادہ واضح کوئی چیز کائنات میں موجود ہی نہیں. لیکن اگر سورج فرض کیجیے کہ تاریکی کے اندر چھپا اور اس وقت آپ کو سورج کو دیکھنا ہو تو آپ کو ایک ایسی چیز کی ضرورت پڑے گی جو اس سے زیادہ چمکدار. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ خدا سے زیادہ واضح تو کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو اب اگر ہم کوئی بھی دلیل لے کر کسی قسم کی دلیل سے خدا کو ثابت کریں تو وہ دلیل یا خدا سے زیادہ واضح ہوگی یا خدا سے کم واضح ہوگی. اگر خدا سے کم واضح تو ایک کم واضح چیز زیادہ روشن چیز کو کبھی دکھا ہی نہیں سکتی، اور اگر وہ دلیل خدا سے زیادہ روشن تو یہ ناممکن ہے کہ کائنات کی کوئی چیز خدا سے زیادہ واضح، خدا سے زیادہ روشن. اور یہی امام حسین کی اس دعا میں جو دعائے عرفہ کے نام سے مشہور ہے اور جسے 9 ذوالحجہ کو پڑھا جاتا، اس کے اندر یہی الفاظ ہیں کہ خداوندہ تو غائب سب تھا کہ تجھے ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت پڑے، اور خداوندہ تیرے ثابت کرنے کے لیے ہم جس دلیل کو لے کر آئیں، جس دلیل کو لے کر آئیں گے تیری ذات اس سے زیادہ واضح ہے، تیری ذات اس سے زیادہ روشن. خداوندہ جو تجھ کو نہیں دیکھ سکتا تو اس میں قصور تیرا نہیں ہے بلکہ دیکھنے والے کی آنکھ کا قصور. تو اسی لیے اکثر علماء نے جب اپنی کتابیں توحید کے موضوع پر لکھی تو آغاز یہاں سے نہیں کیا کہ خدا ہے یا نہیں، بلکہ آغاز یہاں سے ہوا کہ خدا ایک ہے یا ایک سے زیادہ، اس لیے کہ معمولی عقل رکھنے والا اس ایک حقیقت سے انکار کر ہی نہیں سکتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی سپر پاور یا اس کائنات میں کوئی ایسی طاقت موجود نہیں ہے جو اس کائنات کو چلا رہی. اور یہی اس آیت کا ترجمہ ہے جس سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوا. لئن سألتهم، اے رسول، اگر تم بڑے سے بڑے مشرک سے، بڑے سے بڑے کافر سے سوال کرو کہ من خلق السماوات والارض، سے زمین اور آسمان خود بخود تو پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، وہ کون ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو بے شک ان کی زبان سے یہی نکلے گا کہ ذات واجب نے، ذات خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. اب اس کی صفت میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ پیدا کرنے والا ایک ہے یا ایک سے زیادہ، وہ پیدا کرنے والا عالم ہے یا جاہل، وہ پیدا کرنے والا قادر ہے یا بالکل بے بس. اختلاف ان چیزوں میں تو ہو سکتا ہے، لیکن اس چیز میں اختلاف نہیں ہو سکتا کہ کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا. اللہ شبت الفاطر السماوات والارض، بار بار قرآن میں یہ آیت آئی کہ کیا اس خدا کے بارے میں شک کیا جا سکتا ہے کہ جو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا، اس خدا کے بارے میں شک نہیں ہو سکتا، نام بدلے جا سکتے ہیں. اور اسی مقام تک ہماری گفتگو پہنچی تھی کہ یہ ایک بنیادی تصور جو آپ کو ہر ایک کے ذہن میں ملے گا کہ کوئی شخص اس بات کو تسلیم کر ہی نہیں سکتا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز تو بہت وجود میں آ جائے. شہ امام سے جب سوال کیا گیا کہ اپنا رسول اللہ خدا کو ثابت کرنے کی کوئی دلیل دیجئے، تو شہ امام نے کہا کہ میں بہت مختصر طریقے سے تمہیں بتاتا ہوں، اگر تم کسی صحرا میں پہنچ جاؤ اور مکان تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے تو کوئی شخص جاہل سے جاہل شخص بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ یہ مکان خود بخود بن گیا ہوگا. کوئی اس نے معمار نہیں دیکھا، کوئی اس نے بنانے والا نہیں دیکھا، کسی آبادی کو نہیں دیکھا، لیکن ایک جھوپڑی بھی اگر آپ کو صحرا کے اندر نظر آئے کہ جہاں دور دور تک کسی انسان کا قدم نہ پہنچا، ہمالیہ کی برف پوش چٹانوں کے اوپر آپ پہنچ جائیں اور وہاں بھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا مکان بنا ہوا یا ایک چھوٹا سا جھنڈا کھڑا ہوا، تو بے ساختہ آپ کی زبان پر جملہ ہی آئے گا کہ شاید اس سے پہلے یہاں پر کوئی پہنچ چکا. کسی کو آپ نے نہیں دیکھا، کسی کو آپ نے نہیں پہچانا، آپ کے علم میں بالکل نہیں، بلکہ جب آپ چلے تو یہ سوچ کر چلے کہ 30,000 فٹ کی بلندی پر کون پہنچا ہوگا، لیکن آپ نے ایک چھوٹا سا مکان دیکھا، آپ نے ایک چھوٹی سی جھوپڑی دیکھی، آپ نے ایک پیر کا نشان دیکھا، خود بخود آپ کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ کوئی اس سے پہلے یہاں پر آ چکا ہوگا. اب کوئی آپ سے سوال کرے کہ جب تم نے کسی کو دیکھا نہیں، جب تم نے کسی کو اس مقام پر پہچانا نہیں، جب تمہارے علم میں نہیں کہ یہاں کوئی آیا، تو آخر تم نے یہ فتویٰ کیسے لگا دیا کہ ضرور اس سے پہلے کوئی آ چکا ہوگا؟ تو آپ کا یہی جواب کہ یہ قدم کا نشان بتا رہا ہے اس لیے کہ خود بخود تو بننے سے رہا، یہ گڑا ہوا جھنڈا بتا رہا ہے اس لیے کہ خود بخود تو جھنڈا یہاں پر آنے سے رہا، یہ بنا ہوا مکان بنا رہا ہے اس لیے کہ مکان خود بخود تو بننے سے رہا. کہتے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ایک صحرا کے اندر مکان دیکھتے ہو اور تمہاری عقل اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتی کہ یہ خود بخود بن گیا، جبکہ چھوٹا سا مکان ہے، چھوٹے سے مکان کا بن جانا آسان ہے، لیکن اتنی بڑی زمین کا، سورج اور چاند کا، ستاروں اور سیاروں کا، اس زمین کے اس نظام کا خود بخود بننا مشکل ہے. تو تم چھوٹے سے مکان کو خود بخود بنا ہوا تبدیل کرنے سے انکار کر دیتے ہو اور کہتے ہو کہ نہیں، یقیناً کوئی نہ کوئی آیا ہوگا، یقیناً کسی نہ کسی بنانے والے نے یہ بنایا، اور اتنی بڑی کائنات کے بارے میں تم یہ سمجھ کر بیٹھے ہو کہ کسی بنانے والے نے اسے نہیں بنایا، خود بخود یہ وجود میں آ گیا، یہ کتنی زیادہ ایسی بات ہے کہ کسی انسان کی عقل میں نہیں آتی. یہ دوسری بات ہے کہ ماحول، معاشرہ، ہماری تعلیم، ہمارے دوست ہمیں مجبور کریں کہ ہم اقرار خدا نہ کریں، لیکن یاد رکھیے کہ یہی دلیل عقلی ہے کہ آپ دنیا کے کسی مقام پر پہنچ جائیں، اگر کسی دنیا کے ایسے مقام پر پہنچے جہاں یقین بھی ہو کہ مجھ سے پہلے کوئی نہیں پہنچا، لیکن وہاں کوئی ایسی چیز دیکھنے جو بنی بنائی ہے، تو خود بخود عقل میں خیال ہی آتا ہے کہ نہیں، اس سے پہلے کسی گزرنے والے کا گزر ہو چکا. تو پتا یہ چلا کہ اس کائنات کا یہ نظام، اس کائنات کی یہ ترتیب، اس کائنات کے اندر اور ترتیب بھی کتنے عجیب طریقے سے ترتیب، خود بخود بننے والی چیز ہمیشہ بے ترتیب ہوتی ہے، لیکن کائنات کی ترتیب کے بارے میں جو ہم نے اپنی پہلی تقریر میں بتایا تھا کہ اتنے عجیب طریقے سے اس کائنات کو ترتیب دیا گیا کہ سورج اور زمین کا فاصلہ مقرر ہے، اگر سورج زمین سے ذرا قریب آ جائے تو اتنی گرمی پیدا کر دے کہ زمین کی ہر چیز پگھل کر ختم ہو جائے، یا اگر سورج زمین سے ذرا دور چلا جائے تو اس کے نتیجے میں زمین پر اتنی سردی ہو کہ کوئی چیز پیدا ہونے کے قابل نہ رہے اور سردی کی وجہ سے انسان ختم ہو جائے گا. یہ چاند اور زمین کا فاصلہ، اگر ذرا چاند زمین کے قریب آ جائے تو چاند کی کشش سے سمندر کے اندر جو ہر 14 اور 15 تاریخ کو لہریں اٹھا کرتی ہیں، وہ اتنی بڑی لہریں اٹھتے ہیں چاند کی کشش زیادہ ہونے کی وجہ سے کہ ایک لمحے کے اندر تمام دنیا سمندر کے پانی کے اندر ڈوب کر تباہ ہو جائے. ایک خاص فاصلہ خدا نے مقرر کیا ہے کہ جس کے تحت نہ تو چاند زمین کے اتنا قریب ہے کہ زمین کو نقصان پہنچا سکے اور نہ اتنا دور ہے کہ زمین کو چاند سے جو فائدہ مل رہا ہے اس فائدے سے زمین محروم ہو جائے. سورج زمین کے نہ اتنا قریب ہے کہ زمین سورج کی مدد سے نقصان اٹھائے اور نہ اتنا دور ہے کہ سورج سے جو سورج کی حرارت سے جو فائدہ مل رہا ہے وہ فائدہ انسان کو نہ ملے. ایک بے ترتیب چیز کو دیکھ کر ہم یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ یہ خود بخود چیز وجود میں آ گئی ہوگی, بلکہ اگر ہم بکھرے ہوئے موتی دیکھیں خود بخود ذہن میں آتا ہے کہ کوئی یہاں سے گزرا ہے جس نے ہار کو توڑا اور یہ موتی ڈال کر چلا گیا. اس بے ترتیب چیز کو ہم خود بخود تسلیم نہیں کر پاتے ہیں. تو اتنی زیادہ با ترتیب کائنات, اتنی زیادہ منظم کائنات جس کا ہر ہر ذرہ اپنے مقام پر اس طریقے سے فٹ ہے کہ اگر آپ ذرا سی کمی اور زیادتی کریں تو کائنات کا نظام بگڑ کر رہ جائے گا. اور اسی ایک موضوع کے اوپر ہماری آنے والی تقاریب میں گفتگو ہوگی کہ اس کائنات میں بھی اور اس دنیا کے اندر بھی تو کتنے عجیب طریقے سے ہر چیز کو خدا نے پیدا کیا کہ اگر آپ کبھی کمی اور زیادتی کریں گے تو اس کے نتیجے میں خود انسان ہی کو نقصان اٹھانا پڑے گا. تفصیل آئے گی. ایک چھوٹی سی مثال دیتے چلیں کہ سن 1959 یا 60 کے اندر چین کے اندر جو ایک تحریک چلائی گئی تھی کہ یہ چوہے اور یہ چڑیاں جو ہیں یہ فصلوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں. ہمارے پاس آبادی زیادہ ہے, فصلیں بڑی محدود ہیں, یہ چوہے ہیں یہ چڑیاں ہیں جو ان فصلوں کو کھا کھا کر تباہ کر دیتی ہیں. ہمیں ان کو ختم کر دینا چاہیے تاکہ فصل زیادہ سے زیادہ نقصانات سے بچے. چنانچہ اس کے نتیجے میں 7 دن کی مہم شروع ہوئی تھی اور اس مہم کے اندر ہر ایک کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ جہاں کوئی چڑیا نظر آئے فوراً اسے ہلاک کر دو, جہاں کوئی چوہا نظر آئے فوراً اسے ہلاک کر دو. اور بعد میں پتا ہی چلا ابھی کائنات کا نظم, یہ کائنات کی ترتیب, یہ کائنات کا انتظام کہ جب باغ کے اندر یہ چوہے اور چڑیوں کو ختم کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ اگلے سال فصل کو اتنا نقصان پہنچا کہ اس سے پہلے کبھی یہ نقصان نہ پہنچا تھا. تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ چڑیاں اور یہ چوہے فصلوں کو کھا کر نقصان تو پہنچاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ بہت سے ایسے کیڑوں کو کھا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ فصلوں کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں. اور جب ہم نے چوہوں اور چڑیوں کو ختم کر دیا تو اس کے نتیجے کے اندر وہ کیڑے جو تھے ان سے دگنی فصل کو تباہ کر گئے. تو آپ دیکھیے کائنات کا انتظام کتنا, کہ یہ نقصان دہ چیز بھی ہمیں لگ رہی ہے لیکن اتنے منظم طریقے سے خدا نے پیدا کیا ہے کہ جتنا یہ فصل کو نقصان پہنچاتے ہیں اس سے دگنا ان کو نقصان پہنچاتے ہیں کہ جو فصل کو ختم کرنے والے ہیں. اور اس قسم کی 2 یا 3 مثالیں سائنسدانوں نے پیش کی ہیں کہ آسٹریلیا کے اندر خرگوش نہیں ہوتے تھے. آسٹریلیا والوں نے دیکھا کہ ہم خدا کی اس نعمت سے محروم ہیں, باہر سے خرگوش منگوائے اور اس خرگوشوں کے آنے سے جو آسٹریلیا کے اندر غذا کا توازن بگڑا. یہ خود ہمیں بتاتا ہے کہ کس طریقے سے خدا نے کائنات کے ہر مقام پر ہر چیز کو اس کے مطابق پیدا کیا. اور یہ پوری مستقل گفتگو ہے جو انشاءاللہ آئندہ آئے گی. وہ کائنات کی یہ ترتیب, کائنات کا یہ انتظام خود اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ خود بخود کوئی کام نہ ہو سکتا ہے نہ کوئی ہوا. اور اسی لیے جب کوئی شخص 8ویں امام کے پاس آیا, کہا کہ مولا مجھے یقین نہیں آتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا کوئی خدا, آپ مجھے بتائیے, کوئی ایسی دلیل دیجیے, کوئی ایسی بات بتائیے جس سے میرے دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے کہ خدا نے مجھے پیدا کیا. امام نے کہا کہ تم اس دنیا کے اندر آیا, پیدا ہو کر آیا, اب سے 3 صورتیں ہوں گی. پہلی صورت تو یہ کہ تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہوگا, دوسری صورت یہ کہ کسی اور انسان نے تجھے پیدا کیا ہوگا, اور تیسری صورت یہ کہ انسانوں سے بلند کسی ہستی نے تجھے پیدا کیا ہوگا. اب غور کر, اگر پہلی بات کو مانا جائے کہ تو نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا تو یہ اتنی ناممکن بات ہے کہ تیرا دل گواہی دے گا کہ یہ ہونا ناممکن ہے. اس لیے کہ اگر تو نے اپنے آپ کو پیدا کیا تو ضروری یہ ہے کہ تو اپنے آپ سے پہلے ہوتا تاکہ اپنے آپ کو پیدا کر دیتا, یعنی انسان اپنی پیدائش سے پہلے ہوتا تاکہ اپنے آپ کو پیدا کر سکتا, اور یہ بالکل ناممکن چیز ہے. اور اگر اس چیز کو مانا جائے کہ کسی اور نے تجھے پیدا کیا, وہی دلیل جو ہماری گفتگو کی ابتدا میں آئی تھی, تو پھر اب وہ جس نے تجھے پیدا کیا اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس کو کس نے پیدا کیا, اور جس نے اس کو پیدا کیا ہوگا اس کے بارے میں سوال پیدا ہوگا کہ اس نے کس کو پیدا کیا. تو ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جائے گا جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی, اور آخر میں پہنچ کر رکنا پڑے گا کہ کوئی ایسا انسان ہے کہ جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. تو اب سوال پیدا ہوگا کہ اس آخری انسان کو کس نے پیدا کیا, کیا خود اس نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا؟ پھر وہی چیز آ جائے گی کہ جناب ممکن ہے. تو تیسری صورت بچتی, نہ تو نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا جناب ممکن ہے, نہ کسی اور نے تجھے پیدا کیا, ورنہ اس کے بارے میں غور کرنا پڑے گا کہ اسے کس نے پیدا کیا. اور غور کرتے کرتے چلے جاؤ پہلے انسان حضرت آدم پر, کہ اس حضرت آدم کو کس نے پیدا کیا, تو پھر وہاں پر یہی سوال ہوگا کہ ان سے پہلے تو کوئی انسان نہیں ہے, یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہوگا, یا کوئی ان سے بڑی طاقت اور ہستی ہے کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہوگا. تو اب تیسری صورت بچی, نہ انسان خود اپنے آپ کو پیدا کر سکتا نہ کوئی دوسرا انسان انسانوں کو پیدا کر سکتا. تو اب تیسری ہستی کو ماننا پڑے گا کہ جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا اور اسی کو ہم خدا کہتے ہیں. سوال کرنے والا کہتا ہے کہ امام نے جب یہ بات بتائی تو اس کے بعد مجھے کبھی بھی خدا کی ذات کے بارے میں شک نہیں ہوا, اور یہی وہ دلیل عقل ہے کہ جس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اس ایک دلیل کو کوئی شخص جھٹلا نہیں سکتا, اس ایک دلیل کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا ہے کہ اگر آپ یہ مان لیں, اس نظریے کو مان لیں کہ ہر چیز کو دوسری چیز نے اور دوسری چیز کو تیسری چیز نے بنایا, تو آخر میں پہنچ کر ایک جگہ آپ کا سلسلہ رک جائے گا اور ایک آخر کی ذات ماننا پڑے گی کہ جس کو کسی نے نہیں بنایا, جو خود سے وجود میں آئی اور اس کے بعد تمام دوسری چیزیں اسی سے پیدا. اور اسی مقام پر ہماری گفتگو ڈارون کی تھیوری پر چل رہی تھی کہ ہماری گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو اس تقریر میں نہ ہو, اس لیے تھوڑا سا اعادہ کرتے ہوئے ہم اپنے موضوع پر آ جاتے ہیں کہ بات ہماری اس مقام تک پہنچی تھی کہ آج اگر آپ مسلمانوں سے یہ کہیں کہ خدا کو کس نے پیدا کیا یا انسانوں کو کس نے پیدا کیا, اور مسلمان اپنا یہ دعویٰ واپس لے, ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اپنے خدا کے دعوے کو واپس لیتے ہیں, لیکن تم بتاؤ کہ یہ کائنات کیسے بنی, تو ہر ایک جواب یہی دیتا ہے کہ کائنات ایک کے بعد دوسری چیز سے وجود میں آئی, کہ انسان بندر سے بنا, بندر کسی اور انسان سے بنا, وہ انسان اس کے پہلے والے کسی انسان سے بنا, پھر وہ جانور سے بنا, جانور جو تھے سمندر کے جانوروں سے بنے, سمندر کے جانور سمندر کے پودوں سے بنے, سمندر کے پودے سمندر کے پانی سے بنے, سمندر کا پانی آسمانوں سے بارش کے نتیجے میں وجود میں آیا. اس طرح ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری چیز کا سلسلہ قائم کرتے ہوئے آخر میں پہنچتے ہیں کہ ذات تھی جسے آپ میٹر کہتے ہیں, ذات تھی آخر کے اندر, اس ذات سے تمام چیزیں نکلی اور اس ذات کو کسی نے پیدا نہیں کیا تھا, اس ایک عقیدے کو مانا جاتا. اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہاں بس وہی آخری ذات جس نے سب کو پیدا کیا وہی ہمارا خدا. اب ہمارا اختلاف جو ہوتا ہے سائنسدانوں سے کہہ لیجیے, اگر یہ سائنسدانوں سے کبھی اختلاف نہیں ہوتا اس لیے کہ ہر سائنسدان اس چیز سے اقرار کرتا ہے, کیپلر صدی کا بلکہ اس تمام دنیا تمام انسانی سائنسی تاریخ کا سب سے بڑا ریاضی دان, وہ کیپلر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہم جیسے جیسے تحقیق کرتے ہیں تو ویسے ویسا ہمارا خدا کے اوپر اعتماد بڑھتا چلا جاتا, ویسے ویسے ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یقیناً کائنات کو کوئی چلانے والی ذات ضرور ہے, ورنہ اتنی منظم طریقے سے یہ کائنات نہیں چل سکتی تھی. اور کائنات کے اس منظم ترین طریقے سے چلنے کا ایک چھوٹا سا ثبوت وہ بھی تفصیل سے بعد میں آئے گا کہ ہمارے نظام شمسی کے اندر کہ جس میں بیچ میں سورج ہے اس کے چاروں طرف سیارے چکر لگا رہے ہیں, 8 سیارے ایسے ہیں جو آنکھ سے دیکھے گئے تھے اور 9 سیارہ ایسا ہے جو آنکھ سے نہیں دیکھا گیا تھا, بلکہ سائنسدانوں نے ریاضی کی کیلکولیشن سے ریاضی کی تحقیقات سے نتیجہ نکالا. یہ ان کا اعتماد ہے اس دنیا اس کائنات کی ترتیب پر کہ انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ نہیں ایک 9 سیارہ ہونا چاہیے, اس لیے کہ جو دوسرے 8 سیارے خاص طور پر آخر کے سیارے یوریس اور نیپچون ان کا جو آربٹ ہے ان کا جو مدار ہے جس پر وہ چکر لگا رہے ہیں, وہ مدار اور وہ آربٹ یہ بتا رہا تھا کہ یہاں ایک نئے سیارے کی موجودگی بالکل ضروری ہے. ان کو اتنا اعتماد اور اتنا یقین تھا اس کے اوپر کہ جب اتنی مہارت کے ساتھ اتنی پلاننگ کے ساتھ اتنی تنظیم کے ساتھ اتنے انتظام کے ساتھ یہ سیارے چکر لگا رہے ہیں تو ان کی ریاضی کی تحقیق میں یہ واحد سیارہ ہے جو آنکھ سے نہیں دیکھا گیا, ٹیلیسکوپ سے نہیں دیکھا گیا, دوربین سے نہیں دیکھا گیا, بلکہ ریاضی کی تحقیقات نے بتایا کہ یہاں پر ایک سیارہ ہونا چاہیے, اور جب تحقیق کی گئی تو وہاں پر ایک سیارہ نکل آیا. تو کیپلر یہی کہتا کہ اس کائنات کی نظم کو جب ہم دیکھتے ہیں, اس کائنات کی تنظیم کو اور انتظام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بے صاف تھا ہماری زبان سے یہ خطا نکلتا ہے کہ یقیناً اس کائنات کا چلانے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے. اور یہی موجودہ دور کے سب سے بڑے ماہر بیالوجسٹ نے یہ کہا, میک کووے جو اکیڈمی آف دا سائنس فلوریڈا کا ہیڈ ہے, اس کا یہ جملہ کہ ہم جتنی زیادہ جانوروں پر تحقیق کرتے چلے جاتے ہیں اور ان کے بارے میں نئے نئے فیکٹس نئے نئے حقائق ہمارے سامنے آتے چلے جاتے ہیں اتنا زیادہ ہمارا یقین اور اعتماد ایک خدا کے اوپر بڑھتا چلا جاتا. تو سائنس کہیں پر خدا کا انکار نہیں کرتی ہے, سائنس جب خدا کا انکار کرتی ہے یاد رکھیے سائنس کہیں خدا کا انکار نہیں کرتی, سائنسدان خدا کا انکار کرتا ہے. اور سائنس اور سائنسدان میں بہت زیادہ فرق ہوتا کہ سائنس کے اصول اس کو خدا سے نہیں ہٹاتے لیکن اس کا اپنا ماحول اس کا اپنا ماجرا اس کے بچپنے کے حقائق جو سنی سنائی باتیں فلسفیوں کی وہ اس کو مجبور کرتی ہیں کہ سائنسی حقائق سامنے ہوں پھر بھی اسے تسلیم نہ کریں. اور یہی ہوا ڈارون کی تھیوری کے ساتھ. اب بات ہماری اس مقام پر ہے, ڈارون کی تھیوری سے بات چلے گی, بات اس مقام پر کہ آخر میں ہم نے مانا کہ ایک ذات تھی ایک مادہ تھا جس سے تمام کائنات ترقی کرتے ہوئے بنی. اب سائنسدانوں کا یا یہ کہہ لیجیے کہ اندازہ لگانے والوں کا کہنا کہ ہر چیز اس سے نکلی نکلنے کے بعد اب مثلا فرض کیجیے کہ ایک ذات ایک مادہ تھا, اسے ایک مادے سے پانی بنا, وہ پانی زمین پر برسا جس سے سمندر بنے, سمندروں کے اندر خود بخود تھوڑے عرصے کی چینجز کے بعد پودے بنے, پودے تھوڑے عرصے تک ترقی کرتے رہے, پھر چھوٹا سا جانور بنا سمندری, وہ سمندری جانور سمندر میں رہا تھوڑے عرصے تک کئی ہزار سال گزرے, پھر ترقی کرتے کرتے وہ سمندر سے خشکی پہ آیا, لیکن آدھی زندگی سمندر میں گزارتا تھا آدھی خشکی پر گزارتا تھا, یہاں تک کہ چند ہزار سال اور گزرے تو وہ مستقل طور پر خشکی پر رہنے لگا, خشکی کے ماحول کے مطابق اس کو وہ غذا نہ ملی جو سمندر میں ملتی تھی, تو اس نے اپنی غذا کو بدلا, غذا کے بدلنے سے اس کی شکل و صورت بدلی, اور اس کے بعد مختلف جانور اسی طرح سے ایک ایک کر کے وجود میں آنے لگے. اور اس نظریے کا پیش کرنے والا سب سے پہلا شخص ڈارون تھا, جس نے اس نظریے کو باقاعدگی سے پیش کیا, اور اس کا یہ نظریہ جو بہت زیادہ مشہور ہو گیا کہ انسان بندر سے وجود میں آیا, کہ ایک کے بعد دوسرا جانور اسی سے ترقی کر کے بنا, پھر دوسرے جانور سے تیسرا جانور بنا, یہاں تک کہ بندر بنا, بندر نے کچھ ترقی کی تو اس کے نتیجے میں حضرت انسان وجود میں آ گئے. یہ ڈارون کی تھیوری کا نتیجہ, لیکن ہماری گفتگو اسی سلسلے میں چل رہی تھی کہ اگر ڈارون کی تھیوری کے اس جز کو غلط قرار دے دیں, صرف یہ ایک جز اس کو غلط قرار دے دیں, تو وہ نظریہ وہ اندازہ غلط ہو جائے گا کہ ہر چیز دوسرے سے بنی, دوسرے سے تیسرے سے بنی, اور اس کے بعد یہ ماننا پڑے گا کہ جو سب سے پہلی ذات تھی دوسری ذات اس سے نکلی نہیں بلکہ اس نے دوسری ذات کو الگ سے بنایا. یہ کیسے ثابت ہوگا؟ اس کے لیے ڈارون کی تھیوری کا ذرا باریکی سے جائے گا. گفتگو ہم کو اندازہ ہے, اس سے پہلے بھی ہم بار بار معذرت کر چکے ہیں کہ بہت زیادہ خوش گفتگو ہو جاتی, لیکن کیا کریں, مہینے میں ایک دفعہ اس موضوع کو لینا ضروری ہے, اس لیے کہ کچھ مومنین کی خواہش ہے. لیکن دوسری طرف کی گفتگو ہوتی اتنی خوش ہے کہ بعض اوقات انسان مجبور ہو جاتا, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جتنا ہو سکا اس کو بیان کریں. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سائنسدانوں کی جدید ترین تحقیق ڈارون کی تھیوری کو غلط ثابت کر کے دکھاتی, اور اس کا ایک چھوٹا سا ثبوت یہ کہ ڈارون کی کتاب اوریجن آف دی اسپیشیز کہ اصل انواع ہر چیز کہاں سے نکلی, اوریجن آف اسپیشیز ہر اسپیشی کی اوریجن کیا ہے, مبدا کیا ہے, نکلی کہاں سے, یہ اس کی کتاب کا نام. تو اب اس کتاب کے جتنے نئے ایڈیشنز چھپ رہے ہیں, جتنے نئے ایڈیشنز چھپ رہے ہیں, آپ ہر ایک میں دیکھیں کہ چھاپنے والا یہ نوٹ ضرور لکھتا ہے کور کے اوپر, پیچھے کی طرف کسی مقام کے اوپر, کہ یہ ڈارون کی کتاب ہے جو ہم چھاپ رہے ہیں. یہ 1973 کے ایڈیشن کے اندر جو اس کے ناشر نے لکھا تھا نوٹ, وہ نوٹ ہم سنا دیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ اس نظریے کو کتنا غلط قرار دے دیا گیا. ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں یہ بات نہ آ رہی ہو کہ ڈارون کے نظریے کا توحید سے کیا تعلق, لیکن پھر ہم اس نقطے کو واضح کر دیں کہ اس وقت تمام تر لوگوں کا زور اس بات پر ہے کہ یہ ایک سب سے پہلے ذات تھی. اب اختلاف اس میں ہے, مسلمان کہتے ہیں کہ دوسری چیزیں اس سے نہیں پیدا ہوئی بلکہ اس نے دوسری چیزوں کو الگ الگ پیدا کیا, اور اس کے مقابلے میں خدا کے نہ ماننے والے اتنا تو مانتے ہیں کہ ایک ذات کائنات کی بگننگ میں ابتدا میں ماننا پڑے گی جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ذات سے خود بخود دوسری ذات نکل گئی ترقی کر کے, اور اس دوسری سے ترقی کر کے تیسری ذات نکلی, اور اس تیسری چیز سے ترقی کر کے چوتھی چیز نکلی, یہاں تک کہ بندر بنا اور بندر سے ترقی کر کے آدمی بنا. تو اب اختلاف اس چیز پر نہیں ہے کہ کائنات کی آغاز میں کوئی خدا تھا. ثابت کر سکتے ہیں اب سائنس سے اگر ہم ثابت کرنے بیٹھے تو وقت بہت محدود ہے, تاریخ کا تمام وقت نکل بھی سکتا ہے, اور گفتگو بڑے خود ہوتی جا رہی ہے. اس لیے پہلے تو ڈارون کی تھیوری کی اپنی تردید جو تمام علماء نے کی, اور وہ یہ کہ اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ ایک چیز دوسرے سے ترقی کر کے بنی, بطور مثال آپ اگر تھوڑا آگے تشریف لے آئیے, اس کے نتیجے کچھ بطور مثال صرف ایک بار صرف ہم آخری جز کو لیتے ہیں, یہ چیز سمجھنا پھر مشکل ہو رہی ہوگی کہ آخری جز سے کیا مطلب. آخری جز سے مطلب یہ کہ زنجیر بنائی ہے تمام سائنسدانوں نے کہ سب سے پہلے مادہ تھا, مادے سے فرض کیجیے کہ پانی بنا, پھر پانی سے پودا بنا, پودے سے کیڑے بنے, کیڑے سے جانور بنے, وہ جانور کہ جو اینٹیبیا تھے سمندر میں بھی رہتے تھے خشکی میں بھی رہتے تھے, ان سے ایسے جانور بنے جو خشکی پر رہتے ہیں, ان سے رینگنے والے جانور بنے, رینگنے والے جانوروں سے اڑنے والے جانور بنے, اڑنے والے جانوروں سے زمین پر چلنے والے جانور بنے, زمین پر چلنے والے جانوروں سے بندر بنا, بندر سے انسان بنے. یہ پوری ان کی ایک زنجیر, تو اس زنجیر کو اگر ہم مان لیں تو یقیناً خدا کے لیے گنجائش کم ہو جاتی ہے. یعنی خدا تو پہلے ہوگا لیکن خدا نہ حاضر رہتا ہے نہ خدا عالم رہتا ہے اور نہ خدا کا وہ تصور ہے کہ وہ روز قیامت کا دن برپا کر کے اس کا مالک بنے گا. لیکن اگر یہ زنجیر غلط ہو جائے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ پہلی ذات مستقل طور پر خود اختیار اور با اختیار تھی اور اس نے ایک ایک چیز کو پیدا کیا, تو اس صورت میں خدا کا وہ تصور صحیح ہو جائے گا جو ہم نے پیش کیا. اب یاد رکھیے کہ خدا کے صرف دو تصور دنیا میں ہیں, ایک وہ یعنی خدا کو ہر ایک مانتا ہے, پھر اس نقطے پر دو کہ خدا کو ہر ایک مانتا ہے اس لیے کہ اس سوال کا تو کسی کے پاس جواب نہیں کہ کائنات کہاں سے بنی, سوائے کس جواب کے کہ آخر میں چیز کو مانیے جس کو کسی نے نہیں بنایا. اب صرف اختلاف اس چیز میں, اور اس میں دو گروہ جن کی بات صحیح نکلے یقیناً دوسرے والے کی بات غلط ہوگی اور جس کی بات غلط ہو جائے اس کے فریق کی بات صحیح ہوگی. تو خدا کو ہر ایک مانتا, اب اختلاف یہ کہ خدا سے دوسری چیز خود بخود بنی یا خدا نے الگ سے بنائی, یہ صرف دو عقیدے. اگر وہ لوگ ہماری اس بات کو غلط ثابت کر دیں کہ خدا نے الگ سے کوئی چیز بنائی ہے تو یقیناً ان کی بات صحیح, اور اگر ہم ان کی بات غلط ثابت کر دیں اور یہ ثابت کریں کہ یہ زنجیر کا سلسلہ بالکل الگ بالکل غلط ہے اور ایک چیز دوسرے سے ترقی کر کے نہیں بنی بلکہ ہر چیز کو الگ الگ بنایا گیا, تو خدا کا ہمارا تصور صحیح ہو جائے گا. یہ پھر ذہن میں نکتہ رہے تبھی بات سمجھ میں آ سکے گی, ورنہ گھبراہٹ ہو جائے گی کہ یہ خدا کے اندر حضرت منظر کہاں سے کود پڑے. ان کے کودنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہ پوری زنجیر بنائی گئی ہے اور اس کو سمجھے بغیر اس غلط فہمی کو نہیں سمجھا جا سکتا کہ جس کی وجہ سے سائنسدان خدا کو نہیں مانتے, سائنس مانتی ہے اور سائنسدان نہیں مانتے. تو اب ذرا آخر کتنی سی بات دیکھیں کہ ان کے نزدیک آخر میں بندر تھا, بندر ترقی کر کے انسان بنا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بندر ترقی کر کے انسان بنا, جبکہ ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ اس دنیا کے اندر تقریباً 5000 سال کا ریکارڈ تو انسان کے سامنے کہ گزشتہ 5000 سال میں دنیا میں کیا کیا چینجز آئیں. اگر کہ انسان کو اس دنیا میں 10 لاکھ سے زیادہ سال سائنسدانوں نے مانے رہتے ہوئے, لیکن ریکارڈ کہ باقاعدہ تفصیل کے کیا کیا انسان پر گزری وہ 5000 سال سے, اور اس گزشتہ 5000 سال کا جو ریکارڈ ہمارے سامنے, تو ایک بھی جانور ہمیں ایسا نظر نہیں آتا کہ جو تفصیل ہو کر دوسرا جانور بنا. یہ گزشتہ 5000 سال کی تفصیل تو ہمارے سامنے, کہاں تو ان کی وہ تفصیل کہ جس میں وہ ہر چیز کو دوسری چیز سے بناتے ہیں جس میں اربوں اور خربوں سال بھی کم ہوں گے, جو کائنات کی عمر سائنسدان بتاتے ہیں اس سے زیادہ عرصہ چاہیے ان کی اس زنجیر کو پورا ہونے میں. اور ادھر یہ کہ 5000 سال کی تاریخ ہمارے سامنے, 5000 سال میں ایک کیس بھی ایسا ہمارے سامنے نہیں جس سے ڈارون کی تھیوری صحیح ثابت ہو جائے, ایک کیس بھی نہیں ہے. یہاں تک کہ حضرت ابراہیم 4500 سال پہلے جن بھیڑ اور بکریوں کو لے کر چلے ہجرت کی تھی نمرود کے شہر سے مصر کی طرف, آج بھی وہ بھیڑ اور بکریاں ان علاقوں میں موجود ہیں, اور 3500 سال پہلے کے جو نسخوں کے اندر جو ان کی تفصیل تھی اسی تفصیل کے ساتھ آج بھیڑ اور بکریاں اس علاقے کے اندر موجود ہیں. تو 4500 سال تک کی تفصیل ہمارے پاس ہے کہ ایک جانور بھی نہیں بدلا, جبکہ ماحول بدل گیا, جبکہ آب و ہوا بدل گئی ہے, ان علاقوں کا موسم بدل گیا جہاں جانور رہا کرتا تھا, لیکن ایک مثال ایسی نہیں ہے کہ کوئی جانور ترقی کر کے دوسرا جانور بنا. اتنا تو ہم نے دیکھا کہ جانور ختم ہو گئے, جانوروں کی نسل ختم ہو گئی, لیکن یہ نہیں دیکھا کہ ایک جانور دوسرے جانور میں تبدیل ہو گیا. تو خود یہ مشاہدہ سائنس جس کی بنیاد اندازے پر نہیں ہے مشاہدے پر, یہ پہلا مقام ہے کہ جہاں سائنسدان پوری بنیاد اندازے پر رکھ رہے ہیں اور اپنے مشاہدے کا خود انکار کر رہے ہیں. اب اس بات کو اگر مان بھی لیا جائے کہ بندر سے ترقی کر کے انسان بنا, تو یاد رکھیے ترقی کرنے والا ہمیشہ اپنے پہلے سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے. اگر انسان بندر سے ترقی کر کے بنا تو انسان کو ہر اعتبار سے بندر سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے, لیکن ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور اس کی تھوڑی سی مثال, اب یہ گھبرائے نہیں کہ بندر کو ہم سے بہتر کیوں بنا دیا, ایک تھوڑی سی مثال. بندر کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور سب اس چیز کے شاہد ہیں کہ بندر کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور ہر حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے, ماں کا دودھ کس طرح پیا جائے, ماں کے ساتھ کس طرح چلا جائے, اور بہت ہی قلیل عرصے کے اندر اندر وہ درختوں پر اچھلنے اور کودنے کے قابل ہو جاتا ہے. اب اگر انسان اس سے زیادہ ترقی یافتہ تو ماں کے پیٹ کے اندر ہی انسان کو یہ اچھل کود شروع کر دینا چاہیے. ترقی یافتہ کا مطلب یہ کہ ایک بندر جو ہے وہ اتنا ترقی یافتہ نہیں, انسان نے اس سے ترقی کی, تو اب جو بندر ہے کم از کم انسان اس کے برابر تو ہو اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے, لیکن مشاہدہ کیا بتاتا ہے کہ انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور کم از کم 6-7 مہینے تک اس قابل بھی نہیں ہوتا جس قابل بندر کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہوتا. اب اگر انسان نے بندر سے ترقی کر کے انسانیت کے روپ کو دھارا تھا تو بندر کے اندر جتنی صلاحیتیں تھیں انسان میں اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے تھی, ترقی اسی کا مطلب ہے کہ جتنا بندر دیکھتا ہے اگر انسان نے ترقی کی تو انسان اس سے زیادہ دیکھے، جتنا بندر سنتا ہے انسان اس سے زیادہ سنے، جتنا بندر بولتا ہے انسان اس سے زیادہ بولے، جتنا بندر سوچتا ہے انسان اس سے زیادہ سوچے. تو ایک اور دو چیزوں میں اگر ہمیں انسان بندر سے ترقی کرتا ہوا نظر آئے، لیکن باقی چیزوں میں ہمیں یہ نظر آئے کہ بندر کا بچہ انسان سے زیادہ بہتر ہے اپنی ابتدائی زندگی کے اندر، تو اس بات کو خود بخود تسلیم کرنا پڑے گا کہ انسان بندر کا ترقی یافتہ ایڈیشن نہیں، انسان بندر کی ترقی یافتہ شکل نہیں. کیونکہ اگر بندر کی ترقی یافتہ شکل ہوتا تو ہر چیز میں یہ بندر سے بہتر ہوتا. تو خود یہ چیز یعنی ہمارا مشاہدہ، سائنس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم خدا کو اس لیے نہیں مانتے کہ مشاہدے میں نہیں آتا، سائنس کا نہیں سائنسدان کا دعویٰ یہ ہے کہ خدا مشاہدے میں نہیں آتا. لیکن اب کتنی بدقسمتی کہ اپنے مطلب کی بات ہو تو مشاہدے پر زور دیا جاتا ہے، عقلی چیز کو بھی نہیں مانا جاتا، اور جب بالکل یقینی مشاہدہ سامنے ہو تو اس وقت عقلی بات بھی نہیں، ایک اندازے کی بات پر کہ ایسا ہوا ہوگا کہ بندر نے ترقی کر کے انسان کا روپ دھار لیا، یہ تو ہو گئی ایک ظاہری چیز. لیکن اگر آپ حقیقت میں جائیے تو مینڈل کی تھیوری، مینڈل جو ڈارون کے ساتھ ساتھ پیدا ہوا، ساتھ ہی ساتھ دونوں کا زمانہ گزرا، ایک پادری تھا، اس نے جو تحقیق کی اس تحقیق نے ڈارون کی تمام تھیوری کو غلط ثابت کر کے دکھایا. یہاں تک کہ جو جدید ایڈیشن چھپا ہے ڈارون کی کتاب اوریجن آف دی اسپیسیز کا، اس کے اوپر ناشر نے یہ لکھا کہ اگر ڈارون کو اپنے زمانے میں مینڈل کا پتہ چل جاتا تو شاید وہ اپنی یہ تھیوری کبھی پیش نہ کرتا. اور آج ڈارون کتاب چھاپنے والا تھری کا ایڈیشن، اس کے اوپر یہ نوٹ لکھ رہا کہ آج ڈارون کا یہ نظریہ مینڈل کی تحقیقات کے بعد بالکل غلط ہو چکا، کیونکہ مینڈل کی تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ یہ ناممکن ہے، ناممکن ایک اندازہ بھی نہیں، ایک مشکل چیز بھی نہیں، ناممکن ہے کہ ایک جانور ترقی کر کے دوسرا جانور بن جائے. یہ مینڈل کہتا ہے ناممکن ہے جب تک کہ کوئی باہر سے نہ آئے کہ جو ایک جانور میں تبدیلی کر کے دوسرا جانور بنا. وہی ہمارا عقیدہ کہ خدا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اے خدا ہے کہ جس نے ایک جانور الگ بنایا اس کے بعد دوسرا انسان الگ بنایا. وہی وہ لکھتے ہیں، الفاظ ذرا تھوڑے ان کے ہم سے مختلف ہیں لیکن لکھتے وہ یہی ہیں. اور کون لکھ رہا ہے جو ڈارون کی کتاب چھاپ رہا، کہ اگر مینڈل کا پتہ ڈارون کو چل جاتا تو کبھی یہ کتاب نہ لکھتا، اور مینڈل کی تھیوری نے ڈارون کے تمام نظریے کو غلط ثابت کر کے دکھا دیا. اس لیے کہ مینڈل کی تھیوری کے مطابق ناممکن ہے کہ ایک جانور تبدیل ہو کر دوسرا جانور بن جائے، یہ بالکل ناممکن ہے. اور کیوں ناممکن ہے؟ اس کے لیے نظریہ آتا ہے وہی کروموسوم کا نظریہ، جس کو ہم بیان کر رہے تھے اور وقت کم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے گفتگو کو ادھورا اور نامکمل چھوڑنا پڑا. اور بے اے نہیں، یہی مسئلہ آج بھی ہمارے ساتھ پیش آ چکا ہے کہ وقت کم ہو چکا ہے، بلکہ کچھ کم سے بھی زیادہ کم ہو چکا ہے، اس لیے کہ تاریخ کا وقت بڑی تیزی سے ختم ہوا جا رہا. اور گفتگو 40 منٹ مسلسل توحید پر آپ نے سنی ہے، کچھ گفتگو ہے ذہن میں بٹھانا ویسے ہی مشکل ہو رہا ہوگا. اس اعتبار سے ہم اپنی اس گفتگو کو یہاں پر ختم کرتے ہیں، لیکن اسی ایک اعلان کے ساتھ کہ کم از کم توحید کے مسئلے پر، تاریخ نہیں توحید کے مسئلے پر جو گفتگو یہاں تک پہنچی ہے، آئندہ تقریر میں فقہ کے مسائل کے بدلے یہ گفتگو آئے گی، تاکہ مسلسل ایک بات سنیں تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، اور ایسا نہ ہو کہ آئندہ مارچ کے مہینے میں جب یہ گفتگو چلے تو ایک مرتبہ دوبارہ ڈارون کی تھیوری کو بٹھانے کے لیے ہمیں اتنی لمبی تمہید باندھنا پڑے. اس اعتبار سے ہماری یہ گفتگو توحید کے موضوع پر آج ختم ہوگی ہے، لیکن انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہی اس گفتگو کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے آئے گا. اور اسی مقام سے آج کی تمام تر گفتگو اس تمہید میں گزر گئی کہ ڈارون کی تھیوری کا خدا کے عقیدے سے کیا تعلق، اور اب اس مقام سے آگے گفتگو کہ ڈارون کی تھیوری کس طریقے سے علماء نے غلط قرار دی ہے، یہ انشاءاللہ ہماری آئندہ جمعے کی تقریر کا موضوع ہوگا. درود بھیجیے محمد علیہ وسلم. اب ایک مجبوری تو آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ توحید کا موضوع جتنا وسیع موضوع ہوتا چلا جا رہا ہے، یا عقائد کا موضوع کہیے، کبھی عقائد کی وہ گفتگو شروع کی جو علماء اپنی کتاب میں لکھتے ہی نہیں کہ خدا ہے یا نہیں، اس لیے کہ اس میں کسی کو شک نہیں. اس کے اندر ہمارا 3 یا 4 مہینے کا وقت چلا گیا. تو اب اگر عقائد کی گفتگو کسی سست رفتاری سے آگے بڑھتی رہی تو غالباً بہت زیادہ دقت اور بہت زیادہ پریشانی ہو جائے گی اس موضوع کو مکمل کرنے میں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تاریخ کا موضوع کیونکہ بھارتر کے اندر ایک مقام کے اوپر شروع ہو چکا ہے، اور اگر یہ بہت مختصر وہ گفتگو ہے ہم کو خود اندازہ ہوا تھا، لیکن شاید اب تاریخ کے موضوع پر چند مہینوں کے لیے گفتگو کو وہاں منتقل کرنا پڑے اور اس وقت تک پورا وقت توحید کو دیا جائے تاکہ گفتگو تیزی سے آگے بڑھے. گزشتہ تقریر کے اندر ہماری بات کچھ ایک تمہید میں صرف ہو رہی تھی کہ جو اگر ذہن میں بیٹھ گئی تو ہزاروں مسئلے خود بخود کلیئر ہوتے چلے جائیں. اور وہ ساری کی ساری تمیز یہ ہے کہ تاریخ اسلام کو کس طریقے سے مسخ کر کے ہمارے سامنے پیش کیا گیا اور کس طریقے سے ابتدائے بعثت رسالت سے رسول کے اعلان رسالت سے بلکہ اس کے پہلے ہی سے کوششیں شروع ہو گئی تھیں کہ رسول اس دنیا کے اندر اپنا مقصد بیان نہ کر سکیں. اور ایک ضروری بات ہم بتا دیں جس کی تشریح اب اسی مقام پر جب تاریخ کی گفتگو آگے بڑھے گی تو بہت تفصیل کے ساتھ آئے گی کہ کافروں اور مشرکوں اور بت پرستوں سے پہلے ایک اور گروہ منتظر بیٹھا تھا رسول کا کہ رسول آئے تو ہم اس کو نقصان پہنچا, اور وہ گروہ تھا یہودیوں کا اور خود عیسائیوں کا, لیکن بنیادی طور پر یہودیوں کا گروہ تھا. یہاں تک کہ جتنی بات جو ایک مقام پر خرگر کے ایک مقام پر آنے سے رہ گئی وہ یہ تھی کہ حضرت عبد المطلب جو رسول کے دادا تھے جن کا اصلی نام شیبۃ الحمد تھا, لیکن جب مکے کے اندر وہ اپنے چچا مطلب کے ساتھ آئے تو اس وقت مکے والوں نے دیکھا کہ یہ مطلب ایک غلام کو لے کے آ رہے ہیں. عربی میں عبد کے معنی بندہ بھی ہے اور عبد کے معنی غلام بھی ہے. یہ بات بھی ذہن میں رہے اس لیے کہ ہمارے یہاں کچھ عبد العلی, عبد الحسین, عبد الرضا, حسین کے نام رکھے جاتے ہیں تو اہل سنت اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حسین کا بندہ, علی کا بندہ, یہ کیسے ممکن. تو عبد کے معنی عربی میں دو, ایک معنی غلام کے, اور اس کا ثبوت یہ تاریخی واقعہ دیتا ہے جس کو اہل سنت اور اہل تشیع سب نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا. تو جب عبد المطلب, حضرت عبد المطلب جن کا نام شیبۃ الحمد, اپنے چچا مطلب کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے, مکے والوں نے دیکھا کہ مطلب غلام کو لے کے آ رہے تو بے ساختہ پکار اٹھے کہ ہاذا عبد المطلب, یہ تو مطلب کا غلام لگ رہا. اور پھر روایت یہ ہے کہ یہی عبد المطلب کا نام تمام مکے والوں کی زبان پر چل گیا. اب ایک تو یہ تاریخی روایت ہے لیکن بظاہر یہ ذرا مشکل بھی لگتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی کو عبد المطلب کہا اور اس کا نام زبان کے اوپر چل جائے, یہ ذرا مشکل نظر آتا ہے. اس کی بنیادی وجہ جو ہم اس مقام پر وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں بتا سکے, لیکن اس مقام پر ہم بتائیں گے انشاءاللہ جب گفتگو آگے بڑھے گی یہاں پر کہ در حقیقت عبد المطلب کا نام جان بوجھ کر عبد المطلب کے خاندان والوں نے زبان پر چڑھایا تھا, اور اس لیے چڑھایا تھا کہ یہودیوں کی کتاب میں شیبۃ الحمد کا نام لکھا ہوا تھا کہ ایک اس قسم کا جوان ہوگا جس کی نسل کے اندر آخری پیغمبر پیدا ہوگا. پورا عبد المطلب کا حلیہ یہودیوں کی کتابوں کے اندر موجود تھا. چنانچہ عبد المطلب کے اسی حلیے کی وجہ سے اب عبد المطلب کے والد بھی, ان کے چچا بھی, سب کے سب مومن حقیقی تھے, اور ان کے ایمان کا ثبوت یہی ہے کہ حضرت ابراہیم نے جو تبرکات پیغمبر اسلام کے حوالے کرنا چاہے تھے وہ اپنے بیٹے کو, انہوں نے اپنے بیٹے کو, انہوں نے اپنے بیٹے کو دیے تھے. یہ تمام انبیاء کے تبرکات ایک سے دوسرے کے پاس پہنچے تھے. تو حضرت ہاشم کو بھی پتا تھا, حضرت مطلب کو بھی پتا تھا کہ اس طریقے سے لوگ عبد المطلب کی تلاش میں رہیں گے تاکہ اسے نقصان پہنچایا جا سکے, اور یہ اس لیے نقصان پہنچایا جا سکے کہ عبد المطلب بچپنے میں یقین ہو گئے تھے, باپ کا سایہ سرپنا تھا, نقصان پہنچانا آسان تھا, اسی لیے یہودیوں سے بچانے کے لیے کہ وہ عبد المطلب کی تلاش میں تھے کہ عبد المطلب ملے تو ہم ایسا انتظام کریں کہ ان کی نسل آگے نہ بڑھنے پائے. عبد المطلب کی چونکہ تلاش میں تھے لیکن نام ان کے پاس شیبۃ الحمد تھا, حلیہ وہی تھا جو عبد المطلب کا حلیہ, لیکن اسی لیے ان کا نام عبد المطلب رکھ دیا تاکہ یہودی آئیں. حلیہ ایک جیسا دو آدمیوں کا ہو سکتا ہے لیکن جب نام الگ الگ دیتے ہیں تو نقصان نہ پہنچانے پائیں. یہ ایک مسئلہ تھی اور یہ وہ مسئلہ تھی جو حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو بتائی تھی. تو عبد المطلب کے نام کو چھپا کر ان کا نام عبد المطلب مشہور کرایا گیا یہودیوں سے بچانے کے لیے. تو یہودی سازش کی ابتدا میں پیغمبر سے پہلے یہودی منتظر بیٹھے تھے, لیکن جب پیغمبر نے اعلان رسالت کر دیا تو اب وہ یہودی اور مکے کے کافر یہ دونوں ملے, اور ملنے کے بعد ایک کا پیسہ, ایک کا ذہن, ان دونوں نے مل کر پیغمبر کے اس مقصد رسالت کو ختم کرنا چاہا, جس کے تمام طریقے استعمال کیے جو انشاءاللہ اس منگل کو پھر بیان کیے جائیں گے. تو اب اس کے بعد پیغمبر اسلام کے ساتھ منافقین کی ایک جماعت پیدا ہوگی, اور یہ وہ گفتگو ہے کہ جو ہم مجمع عام میں نہیں کرنا چاہتے نہ کر سکتے. منافقین کی ایک جماعت پیدا ہو گئی. اب منافقین کی جماعت نے پوری کوشش کرنا شروع کر دی کہ کسی طرح پیغمبر کو ان کے اعلان رسالت سے روکا جائے, لیکن اس وقت خدا نے دو عظیم ہستیاں مسلمانوں کو عطا کر دی جن کی وجہ سے اہل یہود اور بت پرست اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے. ایک حضرت ابو طالب جن کی طاقت, جن کا اقتدار اور جن کا اثر رسوخ پیغمبر کو جسمانی نقصان سے بچاتا تھا, اور ایک حضرت خدیجہ جن کی دولت پیغمبر کو مالی نقصان سے بچاتی تھی. اس لیے کہ کسی تحریک کو ختم کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں, یا جسمانی طور پر فنا کر دو یا مالی طور پر تحریک کو اتنا کمزور کر دو کہ تحریک گھٹنے ٹیک. پیغمبر اسلام ان دو چیزوں کا مقابلہ کر سکے، یہ تو اللہ کی مدد تھی، لیکن وسیلہ اللہ نے بنایا ابو طالب کی طاقت کو، خدیجہ کی دولت کو، اور اسی لیے جیسے ہی ان دونوں کا انتقال ہوا تو اب پیغمبر کے لیے ایک مالی مسئلہ بھی تھا اور پیغمبر کے لیے دوسرا مسئلہ اپنا جسمانی تحفظ بھی تھا، فوراً حکم ہوا کہ مکے سے منتقل ہو کر مدینے چلے جاؤ، چنانچہ یہ سب کے سب مدینے آئے۔ اب مدینے آنے کے بعد یہاں پر بت پرستوں سے یہ لوگ محفوظ رہ گئے، بت پرست نہیں، ایک طاقت ٹوٹ گئی، خالی یہودی باقی بچے، لیکن یہودیوں نے جلد بازی کی اور جلد بازی کی وجہ سے پیغمبر اسلام نے آتے ہی ایک معاہدہ کروا لیا، جلد بازی کی اور اس معاہدے کے خلاف فرضی کی، چنانچہ ایک ایک کر کے تین قبیلے تھے ان کے، تینوں مدینے سے نکل گئے۔ اب مکے کے بت پرست جب انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر ہمارے ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں تو روایت یہ ہے کہ کچھ تو پہلے سے منافقین تھے اور کچھ کو مدینے میں پیسے بھیج بھیج کر اپنے ساتھ شامل کرا لیا گیا، اور اسی لیے روایت یہ ہے کہ جب فتح مکہ کا وقت آ رہا تھا، پیغمبر نکلنے والے تھے، تو مکے والوں کے پاس پہلے جاسوس پہنچ چکے تھے کہ پیغمبر حملہ کرنے والے، مدینے والوں نے اپنے جاسوس روانہ کر دیے تھے کچھ منافقین۔ تو اب پیغمبر کی تمام زندگی ان کی کوشش رہی، لیکن مکے نے ابو طالب اور خدیجہ نے روکا، اس لیے منافقین آج تک ان دو ہستیوں سے نفرت کرتے ہیں، ایک حضرت ابو طالب سے اور ایک حضرت خدیجہ سے۔ اور مدینے کے اندر آنے کے بعد تحفظ رسالت کی ذمہ داری امیر المومنین کے ذمہ آئی، چنانچہ آج تک امیر المومنین کی ذات سے اصل بھوک یہی ہے کہ پیغمبر ان کی وجہ سے بچنے پر۔ اب پیغمبر اسلام کی زندگی میں تو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، لیکن پیغمبر کی وفات کے فوراً بعد، یا صحیح الفاظ میں کہیے کہ پیغمبر کی شہادت کے فوراً بعد، انہوں نے کوشش یہ کی کہ پیغمبر کے مقصد کو تبدیل کر کے بیان کیا جائے، پیغمبر کے مقصد کو تبدیل کر دیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے آغاز کرنا شروع کر دیا۔ تو سب سے پہلے توحید کو مشکوک قرار دیا، سب سے پہلے خدا کی ذات میں شک کیا، اور کتنا شک کیا کہ ہم بہرحال زیادہ وضاحت کے ساتھ نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ یہاں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، لیکن خلاصہ یہ کہ مسلمانوں میں ایسے ایسے بزرگ گزرے ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم آسمانوں پر گئے تھے، خدا نے بلایا تھا، اور جب ہم آسمانوں پر گئے تھے تو ہم دلہن بنے تھے، خدا دولہا بنا تھا، اور وہ سب کچھ ہوا تھا جو شب عروسی ہوتا رہتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں کہ جو منی کے قطرات تھے وہ آج تک بارش کی صورت میں دنیا والوں کے اوپر نازل ہوتے رہتے ہیں۔ اس قسم کا توحید کے اندر شک پیدا کیا، اور کچھ لوگوں نے، اب یہ نقل کفر ہے اور علماء کا اتفاق ہے کہ نقل کفر کفر نباشت، بہرحال کہتے ہوئے زبان حرکت نہیں کرتی، لیکن کچھ بزرگوں نے، اب مشکات کی روایت ہے جو پاکستانی ترجمے میں نکال دی گئی ہے لیکن مصر کی طبعات میں موجود، کہ کچھ بزرگوں نے دیکھا کہ اگر ہم اپنے بارے میں یہ کہیں تو لوگ اس بات کا انکار کر دیں گے، تو معاذ اللہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ شب معراج آخر خدا نے پیغمبر کو کیوں بلایا تھا، خدا کے بھی خواہشات ہوتے ہیں، خدا کے بھی جذبات ہوتے ہیں، اپنی خواہشات اور جذبات کو پورا کرنے کے لیے معاذ اللہ شب معراج پیغمبر اسلام کی دعوت کی گئی تھی آسمانوں پر۔ اس قسم کے عقائد آپ کو کتابوں میں نظر آئیں گے، اور انتہائی واضح طور پر محدثین نے لکھا ہے، محدثین نے اس کی تشریح کی ہے کہ مطلب یہ نہیں بلکہ وہ ہے اور وہ نہیں یہ ہے، یعنی روایت اتنی صحیح ہے کہ محدث کو بھی انکار کرنے کی ضرورت نہ ہو سکی، یہ کتابوں میں روایت ہے۔ توحید کو ختم کیا گیا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ عدل الہی پر اس قسم کا حملہ کہ ہم مجبور ہیں، خدا صاحب اختیار ہے، ہم گناہ کرتے ہیں اس لیے کہ خدا یہ چاہتا ہے، ہم شراب پیتے ہیں خدا کی مرضی ہے، ہم زنا کرتے ہیں خدا کا اختیار کائنات میں چل رہا پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں بڑھ سکتا ہے، ہم غیبت کرتے ہیں خدا کی مرضی ہے، ہم سود کھاتے ہیں خدا کی مرضی ہے، ہم آل محمد کے حق کو غصب کرتے ہیں خدا کی مرضی ہے۔ اب یہ بات کہاں تک پہنچی تھی، ہم نے فدا کو چھینا خدا کی مرضی تھی، ہم نے خلافت کو چھینا خدا کی مرضی تھی، تو یہ پورا ایک عقیدہ بنایا گیا کہ بندہ کوئی کام اپنے اختیار سے نہیں کرتا ہے، ہر کام خدا کرواتا ہے، اور یہ جملہ مشہور ہو گیا کہ ایک پتا بھی بغیر خدا کی مرضی کے نہیں کھڑا سکتا، تو اب جتنی ہم نے غلطیاں کی سارے کے سارے خدا کے اوپر، یہ تو تھا خدا کے تصور کو ختم کرنا۔ اس کے بعد تصور رسالت پر حملہ کیا گیا، جس کی تشریح چار مسلسل تقاریر میں ہم کر چکے ہیں سال گزشتہ کی، کہ کبھی یہ کہا گیا کہ ایک مرتبہ قرآن پڑھتے پڑھتے نماز میں سورہ نجم کی آیتیں پیغمبر پڑھ رہے ہیں، اور آیتیں پڑھتے پڑھتے تذکرہ شروع ہو گیا کہ لات عزیٰ اور حبل بڑے خدا ہیں، ان سے تم شفاعت کی امید کرو۔ ایک مرتبہ نماز کے بیچ میں پیغمبر نے بتوں کا نام لے لیا اور کہا کہ اگر شفاعت چاہتے ہو لتر تجنہ، تو شفاعت چاہتے ہو تو ان کی طرف رجوع کرو۔ کبھی یہ کہا گیا کہ پیغمبر اسلام نے شراب پی کے نماز پڑھائی، کبھی یہ کہا گیا کہ پیغمبر اسلام نماز پڑھاتے پڑھاتے مدہوش ہو گئے اور پتہ نہیں کس چیز کو سوچنے لگے، یہاں تک کہ چار رکعت کے بدلے دو رکعت نماز پڑھ کے نماز ختم کرا کے چلے گئے۔ کبھی یہ کہا گیا کہ پیغمبر علیہ السلام نے مکے کے بتوں پر جو چڑھاوا تھا وہ چڑھاوا چڑھایا اپنی جوانی میں اور چڑھا کر اپنے استعمال کے اندر لے گیا. تبھی یہ کہا گیا کہ پیغمبر اسلام جوانی کے زمانے میں معاذ اللہ کبھی کبھی بغیر لباس کے گھوما کرتے تھے. غرض یہ کہ اتنے لغ عقائد پیغمبر اسلام کے متعلق بڑھے گئے کہ تمام تر تصور رسالت ختم کر دیا گیا. اور مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی غیر جانبدار شخص مسلمان ہونا چاہے تو مسلمانوں کی کتابیں دیکھنے کے بعد صرف رنگیلا رسول تو کہہ سکے, اس کے علاوہ رسالت کا تصور اس کے ذہن میں پیدا نہ ہونے پاس. ایک بہت بڑی سازش تھی جس کے تحت ذات پیغمبر کو ہر طریقے سے ختم کیا گیا اور اس کے بعد حملہ کیا گیا ائمہ کے اوپر, حملہ کیا گیا ائمہ کی ذات پر. اور اسی لیے ائمہ جانتے تھے کہ خدا کے کردار میں انہوں نے چلے نکالے, رسول کے خدا کی ہستی توحید کے اندر انہوں نے خرابیاں پیدا کی, رسول کی ذات میں چلے نکالے. اب اگر ہم براہ راست نکل کر مقابلہ کریں گے تو یقیناً وہی الزامات لگائے جائیں گے جو خدا اور رسول پر لگائے گئے. یہی مسئلہ تھی جس کی وجہ سے ہمارے 11 امام گھر میں بیٹھے میدان میں نکل کر نہ آئے. کہ اب 11 اماموں کے بارے میں یہ کہ ہر شخص خدا کے بارے میں عقیدہ اپنی کتابوں میں لکھتا ہے, رسول کے کردار میں کیڑے نکالتا ہے, لیکن کیونکہ 11 امام ماحول سے ذرا ہٹ گئے تھے اس لیے لوگوں نے ان کی ذات کو نہیں چھیڑا, ان کے اوپر اس قسم کے الزام نہ لگ سکے سوائے امیر المومنین پر. کہ امیر المومنین پر جو الزامات لگائے گئے ہم نے بتایا ہے کہ یہ الزام لگایا گیا کہ معاذ اللہ شراب پی کر نماز پڑھی اور اتنی شراب پی کہ نماز کے بیچ میں کھائے آنے لگی تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی. امیر المومنین پر معاذ اللہ یہ الزام لگایا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی مدینے کی حرمت کو تباہ کرے اس پر خدا کی اور میری لعنت ہو, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ علی نے مدینے کی حرمت کو تباہ کیا. صرف اس لیے کہ امیر المومنین میدان میں نکل کے آئے, امام حسن امام حسین میدان میں نکل کے آئے, ان دو کی ذات پر لوگوں نے الزام تراشی تھی. لیکن باقی ہمارے 10 ائمہ اسی ایک مصلحت کے تحت, جو بات بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کیوں پیچھے چلے گئے تھے, اس ایک مصلحت کے تحت کہ اگر ہم اپنے کردار کو صحیح رکھیں گے, اگر ہمارے کردار کو معاذ اللہ امام کا ہمیشہ سے صحیح تھا, یعنی اگر ہم ان سے ہٹ جائیں گے اور زیادہ ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے تو یہ ہمارے کردار کے پیچھے نہیں پڑیں گے اور بعد میں کام کرنے میں آسانی رہے گی. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چوتھے امام کی تعریفیں اہل سنت کرتے ہیں, چھٹے امام کی تعریفیں کرتے ہیں, آٹھویں امام کی تعریفیں کرتے ہیں. یہ خاص مسئلہ تھی جس کے تحت وہ پیچھے نکلے. اس لیے کہ اب اگر کوئی غیر جانبدار مورخ پیغمبر کے بارے میں کتابیں پڑھے گا اور اس قسم کی کتابیں پیغمبر کے بارے میں لکھی گئیں اور اس قسم کی روایتیں کہ بیان کرنے کا دل نہیں بھی چاہ رہا ہے اور کیا بھی رہا لیکن ہم اس کو بیان نہیں کر رہے ہیں, یہ پیغمبر کے بارے میں بیان کی جائیں گی تو یقیناً اس کے بعد خود بخود لوگ پیغمبر اسلام سے دور ہٹیں گے. ایک چھوٹی سی مثال ہم نے دے دی تھی کہ پیغمبر پر الزام لگایا گیا کہ معاذ اللہ انہوں نے ایک عورت سے زنا کرنا چاہا اور اپنے غلام کو بھیجا کہ اس عورت کو لے جا کر فلاں باغ میں اتارنا, میں بھی وہاں پیچھے چھپ کر آتا ہوں. اور پھر پیغمبر اسلام وہاں پر پہنچے اور کسی اور کتاب نہیں صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اب اس قسم کے لفظ اپائے تاکہ کوئی اور شخص مسلمان نہ بننے پائے. لیکن ہمارے ائمہ نے جب یہ ماحول دیکھا تو بجائے میدان میں آ کر مقابلہ اور مناظرہ کرنے کے ہمارے امام گھروں کے اندر چلے گئے اور جانے کے بعد تبلیغ دین کرنا شروع کر دی, تاکہ ایک طرف سے جھوٹی احادیث بنائی جا رہی دوسری طرف سے سچی احادیث بنائی جائیں, سچی احادیث پیش کی جائیں. ایک طرف سے جھوٹی احادیث کا ذخیرہ کھلا ہوا, دوسری طرف چھٹے امام نے تمام زندگی اس مقصد میں صرف کر دی کہ ہم زیادہ سے زیادہ سچی احادیث لوگوں کے سامنے پیش کریں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ امیر المومنین سے روایتیں ہمارے یہاں کم ہیں, اگرچہ امیر المومنین کا عرصہ جو ہے تقریباً 63 سال کا ہے, بڑا طویل عرصہ ہے, چھٹے امام سے زیادہ کا عرصہ ہے, لیکن روایتیں کم ہیں. اور پانچویں اور چھٹے امام سے روایتیں زیادہ ہیں, صرف اس لیے کہ چوتھے امام گوشہ نشین ہو گئے. گوشہ نشین ہونے کے بعد جب تمام زندگی گوشہ نشینی میں گزاری تو حکومت وقت کی توجہ ہٹی, جس کی وجہ سے پانچویں اور چھٹے امام کو موقع ملا تبلیغ دین کا. اور کیونکہ چھٹے امام نے تبلیغ کر دی تو اب حکومت نے ساتویں امام کو آزاد نہیں چھوڑا اور ساتویں امام کو گرفتار کر دیا. یہ پوری ہماری ایک تاریخ ہے کہ ہر امام نے کس تسلسل کے ساتھ اپنے مقصد کو پورا کیا اور بعد والے امام کو اس سے کتنا فائدہ پہنچا تھا. تو اسی لیے چھٹے امام کے ایک ایک صحابی آپ کو ملیں گے جو 70-70 احادیث نقل کرتے ہیں. اور اس زمانے میں چھٹے امام ہیں کہ جب کے مقابلے میں ایک طرف امام ابو حنیفہ ہیں, ایک طرف امام شافعی ہیں اور بیچ میں چھٹے امام. لیکن اب ذرا دیکھیں کہ کتنی احتیاط کے ساتھ چھٹے امام نے زندگی گزاری, کہ وہ لوگ جو توحید کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, وہ لوگ جو رسالت پر الزام لگا رہے ہیں, وہ لوگ آج یہ کہا جاتا ہے اخباروں میں کہ اصحاب رسول اور امہات المومنین کی توہین کرنے کو قابل تعظیم جرم قرار دے دیا جائے. لیکن ذرا دیکھیے کہ اگر یہ قانون بن گیا, ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, یہ قانون بن گیا تو سب سے پہلے جس کتاب کو ضبط کرنا پڑے گا اس کا نام صحیح بخاری ہے. اس لیے کہ صحیح بخاری سے زیادہ اصحاب رسول اور امہات المومنین کی توہین اور بے حرمتی کسی نے نہ کی. ایک مختصر سی روایت کہ جس کو دیکھ کر ہر صحیح سنی مورخ نے اپنا سر پیٹا کہ جب کسی نے آج کر, اور آنے والا کون سا؟ حضرت عائشہ کا بھائی تھا, ایک دوسرے شخص کو لے کر آیا اور آ کر پوچھا تھا حضرت عائشہ سے کہ غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے. تو حضرت عائشہ نے کیا یہ کہ ایک باری پردہ لٹکایا, پیچھے کھڑی ہو گئی اور کہا کہ مجھے دیکھتے جاؤ اور غسل جنابت کا طریقہ سیکھتے جاؤ. یہ کہہ کر پانی منگوایا, لباس اتارا اور باری پردہ بیچ میں کھینچا ہوا, پہلی جلد صفحہ 39. اور یہ کہنے کے بعد حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ پردے کے پیچھے سے غسل کرنا شروع کر دیا, اور حضرت عائشہ کے بھائی اور حضرت عائشہ کے بھائی اپنے ساتھ جس کو یہ نظارہ دکھانے لائے ہوں گے دونوں بیٹھ گئے, اور بیٹھنے کے بعد ایک مرتبہ پردے کے پیچھے سے یہ منظر دیکھنے لگے. یہ وہ روایت ہے کہ جو ہر ایک نے لکھی ہے اور کوئی اس سے انکار کرنے کی ضرورت نہیں کر سکا. حضرت عائشہ کے بارے میں روایت صحیح بخاری میں یہ کہ حضرت عائشہ کے بھتیجے اور حضرت ابو بکر کے پوتے ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس آئے. اب اس سے زیادہ خطرناک روایت ہے, لیکن کیونکہ کچھ بچے ہیں اس لیے ہم بس اسی روایت پر اتفاق کر کے چھٹے امام کے موضوع پر آتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے پاس حضرت عائشہ کے بھتیجے آئے, حضرت ابو بکر کے پوتے, اور ان کی بیوی کا نام بھی عائشہ بنت طلحہ تھا, وہ بھی حضرت عائشہ کے پاس بیٹھی تھی. روایت یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا. حضرت دیکھیں کیا کردار پیش کیا جا رہا ہے, رمضان کا مہینہ تھا, عائشہ بنت طلحہ بیٹھی ہوئی ہیں حضرت ابو بکر کے پوتے کی بیوی. اتنے میں حضرت ابو بکر کے پوتے آ گئے, صحیح بخاری کی روایت. آ گئے, آنے کے بعد حضرت عائشہ کے سامنے بیٹھ گئے, بات چیت ہونے لگی. تو روایت یہ کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کہا اپنے بھتیجے سے کہ اے میرے بھتیجے, تمہاری بیوی تمہارے سامنے بیٹھی ہے, کس چیز نے تمہیں اسے چھیڑ چھاڑ سے اور دونوں کنار سے روکا ہوا؟ حضرت عائشہ کے بھتیجے اپنی بھوبی کی زبان سے یہ سبرا سنتے ہیں, کہیں تو کیا کہیں, گھبرا کر صرف اتنا کہا کہ رمضان کا مہینہ ہے, روزے کی حالت ہے. تو کہا کہ گھبراتے کیوں, روزے کی حالت میں پیغمبر مجھے چمٹا لیا کرتے تھے اور گوشت و کنار کیا کرتے تھے, تم بھی شروع ہو جاؤ. اور اس کے بعد وہ شروع ہوئے یا نہ ہوئے یہ تو صحیح بخاری میں نہیں لکھا, لیکن یہ کردار پیش کیا جا رہا کہ حضرت عائشہ اپنے بھتیجے سے رمضان کے درمیان روزے کی حالت میں جبکہ دونوں بیٹھے بات چیت کر رہے ہیں, ایک مرتبہ کہہ رہی ہیں کہ چلو شروع ہو جاؤ. تو اب ذرا دیکھیے کہ کس طریقے احادیث بنائی گئی, اور اس حدیث کا مقصد کیا تھا, ذات پیغمبر پر ایک کام. آخری جملہ یہ بتاتا, حضرت عائشہ مسئلہ بھی بتا سکتی تھی, لیکن خاص طور پر پیغمبر کا نام لے کر اپنے بھتیجے سے کہہ رہی ہے کہ پیغمبر بھی میرے ساتھ روزے کی حالت میں یہی کیا کرتے تھے. تو چھٹے امام کے لیے بہت ضروری تھا کہ صحیح رسالت کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے, اور اس دور میں چھٹے امام کہ جب ایک طرف امام ابو حنیفہ اور ایک طرف امام شافعی. وقت ایک منٹ زیادہ ہو چکا ہے.